صحابة كرامكم هاك يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء كل حجرات من لا تعلمك فيها يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسوكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تم پوچھتے ہو نہ پوچھا کرو, اگر پوچھو گے پیارے رسول کے سامنے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا حکم نازل فرمائیں گے اور ہو سکتا ہے تم اس کو نہ کر سکو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ فرمایا حجت الوداع میں تو حضرت سراقہ ابن مالک ابن جوشن وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول, پیارے رسول نے فرمایا دخلت العمرۃ بالحج الى الابد, حج تمتع یہ سب سے افضل اور پرانے زمانے جاہلیت کے زمانے میں حج کے دنوں میں حج کے مہینے میں یعنی عید کے دن سے لے کر کے جب تک حج نہیں ہو جاتا تھا عمرہ حرام سمجھتے تھے. پیارے رسول نے اللہ کے حکم سے اس غلط خیال کو غلط عقیدے کو غلط رسم کو توڑا اور آپ نے عمرہ کیا اور آپ نے فرمایا دخلت العمرۃ بالحج الى الابد, حج کے ساتھ حج کے ساتھ حج کے اندر عمرہ قیامت تک کے لیے داخل ہوگا, یعنی یہ کہ حج کے دنوں میں عمرہ کیا جا سکتا ہے. اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر حج کے ساتھ عمرہ کرنا یہ افضل ہے یا واجب ہے. بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ حج تمتع ہی واجب ہے, لیکن واجب نہیں کہا جائے گا, البتہ جائز اور افضل یقیناً ہے کہ ہر حج کے ساتھ عمرہ پہلے کیا جائے پھر کھول دیا جائے اور جو چیز ممنوعات احرام تھی ان کو استعمال کرے پھر جب حج کے دن آئے تو نہ جائے احرام بھرے. حضرت سراقہ ابن مالک کہتے ہیں یہ ہمارا حج اسی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے حج کرنا واجب ہے, جیسے پانچ وقت کی نماز ہے اسی طرح ادا کرنا ہے. سر رسول نے فرمایا کہ نہیں, یہ ہی مرتبہ حج فرض ہے. ولو قلت لوجب علی, اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال کرنا ہے تو فرض ہو جاتا اور تم اس کو نہ کر سکتے. تو دیکھیے پیارے رسول کے ساتھ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ زیادہ چیزیں مت پوچھا کرو, ورنہ اگر بیان کر دیا جائے اس کا جواب تو تم نہ کر سکو ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں سوالات سے روکا گیا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کتنی مبارک شخصیت تھی کہ انہوں نے 12 سوال کے علاوہ اور کسی سوال کا ذکر نہیں کیا, اور کچھ سوالات پیارے رسول سے نہیں کیے. پیارے رسول خود ان کو حکم دیتے تھے, سوالات وہ نہیں کرتے تھے, اور سب سوالات یسالون کان الہ الا یسالون کان السا یسالون کان الانفال, یہ چند سوالات جو 12 ہیں سب کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ذکر کیے ہیں. تو کہنے کا مطلب, لیکن اس کے علاوہ اور دوسرے سوالات جو تھے بتاوے واقع جو ہو جاتے تھے اس کے بارے میں انہوں نے مر وقت پوچھا.
بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے ایام الحج میں عمرہ کیا اس پر حج فرض ہوگا اسی سال کا حج کرنا ضروری ہے.
یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جس نے ایام حج میں یعنی ایام حج جو ہیں وہ عید کے دن سے لے کر کے اور 10 ذی الحجہ تک کے ایام حج ہیں, یعنی رات جو 10 ذی الحجہ کی رات ہے اگر اس میں فجر سے پہلے احرام باندھ کر کے وہ عرفات میں ٹھہر لیتا ہے تو اس کا حج ہو گیا. اس درمیان اگر کسی نے عمرہ کیا تو حج کیا اس کے اوپر فرض ہوتا ہے؟ نہیں, یہ کہنا غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے استطاعت پر رکھا ہے, اگر کسی شخص کو استطاعت نہیں ہے مجبور ہے نہیں کر سکتا تو عمرہ کر کے وہ اکتفا کر سکتا ہے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, جو پہنچ سکتا ہے. کسی کو موقع ملا عید کے بعد آ کر کے عمرہ کیا پھر وہ چلا گیا اپنے گھر اور وہاں سے پھر آ نہیں سکتا تو اس کے اوپر یہ نہیں کہا جائے گا کہ حج فرض تھا اور حج نہیں کیا. یہ چیز یہ عقیدہ غلط ہے یا مسئلے کے طور پر یہ کہنا غلط ہے. ومن انواح کرہ لکم قیل وقال کثرت السؤال واضاعت المال, اس راہ سے بھی مال کو ضائع کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. ہاں, مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مال ضائع کرتے ہیں یقیناً, اور اس مال کے ضائع کرنے میں اصل مسئلہ تو جائز ہے, اصل موقع انفاق جائز ہے, لیکن اس میں اسراف کر جاتے ہیں. وہی ہے کہ ولا تبذر تبذیرا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا, اپنے ہاتھ کو بخیلی کر کے اور گردن میں اپنے گلے کے ساتھ باندھ نہ کرو, ہاتھ کھلا چھوڑو. ولا تبذر تبذیرا, اتنا بھی نہ کھلا چھوڑو کہ وہ اسراف ہو جائے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, خرچ فضول خرچ کرنے والے یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. اب آج شادی بیاہ ہوتا ہے, پڑوس میں کوئی لڑکی ہے جو بیچاری صرف اس وجہ سے اس کی شادی نہیں ہوتی کہ وہ غریب ہے, لیکن جو اسی کے پڑوس میں مالدار ہیں ان کو وہ اگر 50,000 ریال خرچ کر کے شادی کر سکتے ہیں تو کافی تھا, لیکن اس میں 2-4 لاکھ خرچ کیا جاتا ہے اور فخر کیا جاتا ہے کہ فلاں نے جہیز میں اتنے کلو سونا دے دیا یا اتنے کا انہوں نے جہیز دیا. یہ سب بہرحال اضاعت المال ہے, اضاعت المال ہے. سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہمیشہ اس سے روکا ہے. اور مال کو محفوظ رکھنا یہ عیب کی بات نہیں ہوئی. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں مال کو رکھنا, محفوظ رکھنا یا اس میں اقتصاد برتنا یہ غلط ہے, نہیں. اللہ تعالی رسول فرماتے ہیں نعم بالمال الصالح للرجل الصالح, نیک مال حلال طریقے سے کمائے ہے وہ مال بہت ہی اچھا ہے صالح آدمی کے لیے. جب صالح رہے گا تو صالح مصالح میں بھی خرچ کرے گا, نیک مصالح میں بھی خرچ کرے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے. لیکن جو مال پاتا ہے کوئی غلط کار آدمی تو ظاہر بات ہے وہ غلط کاموں میں ضائع کرے گا. یہ اضاعت المال ہے. کوئی ایسی جگہ ہو جہاں اسراف ہو یا ایسی جگہ جہاں خرچ کرنا جائز نہ ہو, بہت سے لوگ غلط, بہرحال مثالیں بہت کچھ واضح ہیں, تو اس سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے. اور مال کا جمع کرنا جس قدر ہو سکے شریعت نے اس کو جائز کہا ہے. یہ نہیں کہ آدمی کتنا بھی بڑا ہو جائے مال میں, اللہ کا حق دے رہا ہے, شریعت اس کو روک نہیں رہی ہے, کوئی پابندی نہیں. حکومتیں پابندی کریں اس پہ ٹیکس لیں اور کچھ, یہ سب شرعی طور پر صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے, شرط یہ ہے کہ وہ حرام طریقے سے, حکومت کو حق ہے کہ ان کی نگرانی کرے کہ وہ حرام طریقے سے اس کو نہ کمائیں. حلال طریقے سے آپ 50 دکانیں کھول لیں, لیکن اس میں جب خرچ کریں گے تو جس قدر آپ کو اللہ تعالیٰ مال دے گا اس قدر خرچ کریں گے تو امت ہی کا فائدہ ہوگا. کبھی وقتی خرچ آ گیا اس میں آپ نے لاکھوں دے دیا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح وہیں صحابہ بیچارے بھوکوں مرتے تھے, ان کے یہاں بہت کچھ تجارت اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ہاتھ میں برکت دیتا ہے. حضرت عثمان کی تجارت بہت بڑی تھی اور صرف غزوہ تبوک کے موقع پر 300 اونٹ بے احلاسہا واقطابہا, ان کے پالان اور ان کی تمام ضروریات کے ساتھ غزوہ تبوک میں پیارے رسول کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ اس کو جس کو چاہیں دیں اور اس کے ذریعے وہ غزوہ تبوک میں شرکت کریں. تو آدمی جس قدر مال جمع کرنا چاہے جمع کرے شریعت میں اس کو. کوئی ایک سیڑھی ہے سمجھ لیجئے, آپ آسمان تک پہنچ جائیں لیکن اس میں سے آپ کو تھوڑا سا چھوٹا ہو کر کے خرچ کر کے 1,000,000 میں 25,000-20,000 جو کچھ خرچ کرنا ہے خرچ کر کے آپ ان غریبوں کو دیں گے, یہ بھی تھوڑا سا نیچے ہو جائیں گے, آپ تھوڑا سا نیچے ہو جائیں گے. اس طرح اقتصادی توازن امت میں رہے گا. لیکن دوسرے ملکوں میں جہاں سے دوسرے ادیان میں یا دوسرے اقوام میں جہاں خرچ کا وجوبی کوئی تصور نہیں ہے اس میں یہ چیز نہیں ہو پاتی. اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں وہاں جو غریب ہوتا ہے وہ غریب تر ہوتا ہے اور جو مالدار ہوتا ہے وہ مالدار سے مالدار ہوتا ہے, یا پھر حکومتیں زبردستی مالداروں سے لے کر کے ان کے لیے انتظام کریں. کچھ ایسی چیزیں اسلام نے ہر شخص کو گویا ذمہ دار بنا دیا ہے, حکومتوں کی ذمہ داری نہیں رکھی ہے کہ ہر شخص اپنے پڑوسی ان کے پڑوسیوں کا خیال کرے. نہیں, پڑوسی کا خرچ آپ لوگ برداشت کیجیے, اگر کوئی بر وقت جس کو ضرورت پڑی ہے اس کے لیے آپ لوگ بر وقت چندہ کر کے ان کو دیجیے. یہ شرعی احکام ہیں حقیقت میں جن پر مسلمانوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے, اور خیر القرون میں اس پر اچھے سے اچھے انداز میں عمل ہوتا تھا. کثرت السوال و اضاعت المال. اسی طرح کوئی یہ نہ سمجھے ورع اور تقوی کے زام میں کہ نہیں مال کمانا غلط ہے. اشارہ کر دینا کافی ہوگا کہ ایک فرقہ امت میں صوفیہ کے نام سے ہوا جو کہتے ہیں جو شخص مال کمانے کے لیے نکلتا ہے روزی کمانے کے لیے وہ اللہ پر توکل نہیں کر رہا ہے, گویا توکل اس کے پاس نہیں ہے. یہ توکل کمانا انہوں نے غلط سمجھا. توکل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے کہ اپنی اونٹنی کو باندھ دو پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کر کے اس کو چھوڑ دو. گاڑی کو آپ دروازے کے سامنے پورا لاک کر دیجئے, سب کچھ چھوڑ دیجئے, رات میں آپ سو رہے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی چوری کر لے, لیکن اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں. اب کوئی کہے کہ توکل میں دروازہ کھلا چھوڑو, چابی بھی اس میں ڈال دو, تو یہ توکل کے خلاف نہیں. پیارے رسول نے فرمایا کہ وہ اونٹنی کو باندھ دو پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کر کے اس کو چھوڑ دو. یہ نہیں کہ اس کو کھلی چھوڑ دو, جہاں چاہے چلی جائے. تو یہ ہے مسائل توکل. وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, جو شخص اللہ روزی کمانے نکلتا ہے تو پھر کھاؤ گے کہاں سے, پیٹ کہاں سے بھرو گے. تو انہوں نے تفصیل بھی کی پیارے رسول کی اس حدیث کی تفسیر اور شرح اس طرح کی, الید الاولیاء خیر من الید السفلا, لینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے افضل ہے. ذرا دیکھیں مطلب اور مصلحت کی تفصیل اور تفسیر کس طرح کر رہے ہیں کہ لینے والا ہاتھ, ہاں حدیث شریف میں واضح طور پر الید الاولیاء المعطیہ, جو دینے والا ہاتھ ہے وہی اونچا ہے. اگر آپ نیچے ہی کر کے دیں اور اوپر سے کوئی لے تب بھی دینے والا ہاتھ وہی اونچا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, لینے والا ہاتھ اونچا ہے. لینے والا ہاتھ ہوتا ہے. یہ سب غلط تصورات اسلام میں داخل ہوئے. آپ دیکھیں کہ اس کا نام تصور رکھا گیا, اس کا نام زہد رکھا گیا. دوسروں کی محتاج ہو کر کے کٹیا بنا کر کے رہتے تھے اور لوگ لا کر کے دیتے تھے ان کو, نہیں تو چند جو مرید ہوتے تھے. عجیب تصور رکھا پیر اور مرید کا کہ وہ مرید کہیں سے بھی دنیا سے چرا کر کے کما کر کے لا کر کے اور یہاں سے مل کر کے کھائیں. یہ تصور اسلام میں خانقاہی تصور کبھی کبھی نہیں رہا ہے. اور رحبانیت کرنا آ رہی ہے رسول اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہود و نصارہ کے بارے میں کہ یہ دنیا سے الگ ہو کر کے کٹیا بنا کر کے رہنے کا تصور جو ہے انہوں نے خود ایک اس کی ایک بدعت ایجاد کی ہے. ماں قطب نہ علیہ, ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کیا تھا تو راہب ہوتے تھے. نہیں, ایک بڑے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے زہد اور ورا کا مالک کون ہو سکتا ہے. لیکن جب موقع آیا مسجد نبوی میں نیو کھودنے کی اور مسجد بنانے کی تو آپ خود کھود رہے ہیں. غزوہ خندق میں آپ کا اس نیچے اتر کر کے کھود رہے ہیں. اگر جابر کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ پیارے رسول کے سینے مبارک میں مٹی پڑی ہوئی تھی, پورے طور پر بھری ہوئی تھی. یہ ہے جی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ مال کا جمع کرنا یہ بھی بری چیز نہیں ہے. آپ جتنا چاہیں مال جمع کر لیں لیکن اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں. حضرت امام جوہری کہتے ہیں وہ تجارت کرتے تھے. یہ تصور یہ بھی غلط چلا ہے یا یہ کہ ایک فعلی طور پر بالفعل جو غلط ہو رہا ہے وہ یہ کہ آدمی پڑھتا ہے مولوی بنتا ہے مسجد کی چٹائی توڑنے کے لیے. نہیں, دین کو پڑھ کر کے چاہیے کہ وہی عالم بازار میں گھسے, وہی عالم جا کر کے گاڑیاں ٹھیک کرے, انجینئر بن جائے. پرانے زمانے میں ہی ہوتا تھا. محدثین کی سیرت پڑھے ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ سرائی کرتے تھے اور لوگ آ کر کے ان سے حدیث پڑھتے تھے. ایک صاحب تھے ان کا نام تھا خیاط, خیاط السنہ کہا جاتا ہے, حدیث کے خیاط, سنت کے خیاط. وہ سلتے بھی رہتے تھے اور حدیث بیان کرتے رہتے تھے, لوگ ان کو ان کی احادیث دیکھتے تھے. اسی طرح جوتے موچی تھے, وہ جوتے سل کر کے اپنی روزی کماتے تھے. اس طرح علم کی عزت ہوتی تھی, علماء کی عزت ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کے لیے یہ طریقہ سب سے اہم ہے. دین سیکھ کر کے ہم جب گھسیں گے دکانوں میں تو ہمارا ایک عالم دین کی تجارت انشاءاللہ اسلامی تجارت رہے گی. اللہ سے زیادہ ڈرے گا اگر وہ عالم دین حقیقت میں ہے, نہ دھوکہ کرے گا نہ جھوٹ بولے گا, صحیح مسئلہ صحیح بات اور صحیح چیز دینے دے گا. جو چیز غلط ہوگی وہ بتا دے گا. یہ بھی اصلاح معاشرہ کی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہر مرحلے میں, ہر مسئلے میں یا ہر علم میں ہمارے علماء کو داخل ہونا چاہیے. پڑھ کر کے آپ اچھے سے اچھا پروفیسر انگریزی کا بننا چاہیے, اچھے سے اچھا ڈاکٹر بن جائے, لیکن دین کو پڑھ لے پہلے. حافظ قرآن یہاں دیکھا جاتا ہے, یہ چیز ہے الحمدللہ, بہت سے حافظ قرآن ہیں, ڈاکٹر اچھے سے اچھے یہاں کے پلے ہوئے لڑکے جو ہیں اور انجینئر بھی ہیں. اور ایک ہمارے اس وقت آپ سنا ہے کہ وہ بہت بڑے پائلٹ ہیں. آتے تھے آج سے 15-20 سال پہلے, وہ میرے پاس ہر ہفتے صرف ایک دن جو چھٹی ہفتے کو ملتی تھی اسی جدے سے, وہ آتے تھے اصول حدیث پڑھنے میں. اور حدیث قرآن اور حفظ قرآن کے بہت ماہر, وہ لوگ اپنے ساتھیوں کو سب حفظ قرآن کراتے اور ان کو قرآن پڑھاتے تھے, دوسرے دن وہ جہاز لے کر کے امریکہ لگ جاتے تھے. تو ہیں ایسے لوگ, ہونا چاہیے. تو مال کمانا جس قدر ممکن ہو حلال انداز سے ایک مسلمان کو کمانے کی اجازت ہے. حضرت امام زہری کہتے ہیں, کسی نے کہا کہ آپ بیٹھ کر کے لوگوں کو علم دیجیے, آپ تجارت کرتے ہیں. کہا ہم اگر یہ نہ کریں, مال نہ جمع کریں, لتمندل بن الملوک, بادشاہ اور امیر لوگ تو ہمیں اپنا رومال بنا لیں گے, مندیل بنا لیں گے ہمارا. تو آدمی کو عزت نفس محفوظ کر کے علم کے ساتھ روزی بھی کمانے کا کوئی ذریعہ رکھنا چاہیے. وضاحت المال وعن عبد اللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رضی اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. اللہ تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں مضمر ہے. اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے. اور اس کے برعکس مفہوم یہ ہے کہ اگر والدین راضی ہیں, اس کے علاوہ دوسرے اعمال بھی کر رہے ہیں نیک کام, تو اللہ تعالیٰ راضی ہے. اگر نماز روزے میں اچھے سے اچھا ہو اور اپنے والدین کا نافرمان ہے, اپنے والدین کو ستا رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے. ہزار نماز روزے اچھے سے اچھے نہ. آپ نے صحیح مسلم میں حضرت جرائد کا قصہ سنا ہوگا. پرانے زمانے کے ستارہ رسول نے کوئی بھی قصہ کرام پاک میں یا احادیث میں کسی پہلی قوم کا ذکر کیا گیا تو عبرت کے لیے, اس طرح ہمیں نہیں کرنا ہے. حضرت جرائد تھے, وہ بہت بڑے عابد زاہد انہوں نے ایک سومعہ جس کو آپ کنیسہ بنانے پہلے وہ بنا کر کے کہیں دور بستے تھے. ایک مرتبہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے, ان کی والدہ آئیں اور کہتی یا جریج یا جریج. وہ اپنے دل میں کہتے اللہم صلاتی و امی, اللہم صلاتی و امی, میں نماز پڑھ رہا ہوں, نماز کی حفاظت کروں یا اپنی ماں کو جواب دوں. کسی حریص بیس میں رہ کر کے والدہ کو انہوں نے جواب نہیں دیا. ناراض ہو کر کے وہ کہہ گئیں, کہتی ہیں اللہ تعالیٰ یہ شخص, اس شخص کو موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کسی فاحشہ کے ساتھ یہ ملوث نہ ہو جائے, متہم نہ ہو جائے. بہت بری بدعا دے دی انہوں نے. تو اتفاق سے ایک غلط کار عورت تھی, وہ حاملہ ہوئی, اس کا حمل جب ظاہر ہوا تو لوگوں نے اس کو مار پیٹ کر کے اس سے قبول لیا اور کہا کہ یہ کس کا بچہ ہے یا کس سے تم نے یہ حمل کروایا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ جریج کا حمل. لوگوں نے آ کر کے ان کو مارا پیٹا, ان کو ان کے کنیسہ نے کس سے نکال کر کے اور پھر گرا دیا, اس کو منہدم کر دیا, صحیح روایت میں ہے. اس کے بعد پھر حضرت جریج کی کرامت اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی کہ انہوں نے کہا کہ اچھا اس بچے کو, بچہ پیدا ہوا, بچے کو بلاؤ, بچے سے ہم پوچھیں گے. لوگوں نے کہا کہ بچے کو بچہ کیا جواب دے گا, کہا نہیں جواب دے گا انشاءاللہ. پوچھا بچے بتاؤ, ابھی وہ گود میں پیدا شدہ نیا لڑکا, اس سے کہا کہ تو تمہارا بچہ, تمہارا باپ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا فلا چرواہا. بچے نے جواب دیا فلا چرواہا. تو پھر لوگوں نے ان کے زہد اور ان کے تقوی کا اعتراف کیا اور ان سے معافی مانگی اور پھر اس سے اچھا ان کا کنیسہ بنا دیا. تو یہ ہے والدین کی بد دعا یقیناً, اور خاص طور پہ والدہ کا دل اگر کسی چیز سے پر ناراض ہوا کسی آدمی کے اوپر تو یقیناً اس کا خمیازہ بہت بڑا ہو سکتا ہے آدمی کے اوپر. اس وجہ سے بچنا چاہیے. ہزار نماز روزے توحید اس کے پاس ہو لیکن اگر والدین ناراض ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہیں, اور اگر والدین اس کے ساتھ ساتھ والدین خوش ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہیں. اگر والدین کسی ناجائز چیز پر ناراض ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کریں گے. بہت سے مسائل لوگ پوچھتے ہیں کہ میری شادی ہے, بیوی اور ہم بڑے آرام سے گزار رہے ہیں, ہمارے بچے بھی ہو گئے, لیکن ہماری والدہ کہتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو. یقیناً انشاءاللہ یہاں ظلم کرنا جائز نہیں ہوگا. ظلم کر کے والدہ کو ناراض خوش کرنا یہ جائز نہیں ہے اللہ کے یہاں. اس وجہ سے اس وقت طلاق دینا واجب نہیں ہوگا. ہاں اگر اسباب واضح ہیں, عورت بے دین ہے یا بدخلق ہے, اس قسم کے مسائل سامنے آئے تو ہو سکتا ہے کہا جائے کہ یہاں واجب ہوگا. لیکن عام حالات میں اس طرح بغیر کسی سبب کے صرف اس کے ماں باپ سے, ہمارے ماں باپ سے ناراضگی ہوگی, ہمارے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو, ان کو ستانے کے لیے ان کی لڑکی کو طلاق دے, تو یہ چیز غلط ہو جائے گی. اسی طرح کوئی بھی غلط کام, کوئی دنیا میں بڑے سے بڑا ہو, غلط کام کا حکم دے تو اللہ رسول نے فرمایا اللہ تعالی مخلوق فی معصیت الخالق, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی فرما برداری کرنا جائز نہیں ہے. رضی اللہ فی رضی الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین. دوسرے انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا والذی نفسی بیدی, پیارے رسول قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں قبضۂ قدرت ترجمہ کیا جاتا ہے یہ غلط ہے. یہ گویا اللہ کے لیے ہاتھ کا اثبات نہیں کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ترجمہ کرتے ہیں, ترجمے میں آپ دیکھیں گے جس ذات کے قبضۂ قدرت میں میرا ہاتھ ہے, نہیں میری جان ہے. جس ذات کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے اس کی قسم, نہیں جس کے ہاتھ میں. والذی نفسی بیدی, اللہ کے ہاتھ ہے اس میں کوئی شک نہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, اور وہ لوگ کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ, یہودی کہتے تھے کہ اللہ کا ہاتھ بند ہے, ہمیں دے نہیں رہا ہے, ہمارے اوپر بخیلی کر رہا ہے. تو بغد آیا ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. تو اللہ نے اپنے ہاتھ کا اس بات کے ہمیں کہنا ہے, اس کا ترجمہ یہ کرنا ہے کہ جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم کھائی پیارے رسول نے, اور پیارے رسول صادق سچے ہیں, قسم ہزار مرتبہ نہ کھائیں, سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کسی بات کی تاکید کے لیے آپ قسم بھی کھا لیا کرتے تھے, جائز ہے. بغیر طلب قسم کے لیے آدمی کسی بات کی تاکید کے لیے قسم کھا سکتا ہے. کسی نے کوئی نہ بھی کہے کہ قسم کھاؤ تو اس طرح پہل کر سکتا ہے وہ. لا یؤمن ابدا, کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے, حتی یحب لجاری اول عقیم آئے بنے اسے, جب تک اپنے پڑوسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. وہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا عورت کو مرد امامت کرتے وقت مرد کی طرح اقامت کہے گی؟ حدیث شریف میں ہے الرجال النساء وشقائق الرجال, عورتیں مردوں ہی کا ایک جز ہیں, تو جو بھی احکام مردوں کے وہ احکام عورتوں کے لیے ہیں سوائے چند احکام کے جو ان کے ساتھ خاص ہیں. صلات کے بارے میں پیارے رسول نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی. وہیں حضرت عائشہ سے نہیں کہا کہ نہیں تم عورتیں دوسری طرف پڑھو, نہیں, اسی طرح ہاتھ پھیلا کر کے اور کہنیوں کو اپنے پیٹ سے دور کر کے, پیٹ کو ران سے دور کر کے سجدہ کرنا ہے. اندھیرے سے اندھیرے میں پڑھیں گی, اس حالت میں ان کی نماز زیادہ افضل ہوگی. یہ نہیں کہ چمٹ کر کے, جیسا کہ بعض فقہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ عورتیں اپنے سینے اور پیٹ کو اپنی ران اور گھٹنے کے ساتھ چپکا کر کے سجدہ کریں, یہ غلط تعلیم ہے. پر رسول کی تعلیم میں یہ چیز نہیں ہے. اقامت اسی طرح اذان بھی عورتیں کہیں اگر ان کی مجارٹی اپنی ہے, جیسے ہم لوگ یونیورسٹی میں ہیں یہاں تو وہاں مسجد ہے اس کی وجہ سے, لیکن شرعی طور پر پوچھا جاتا ہے یونیورسٹی میں خالی عورتیں ہی رہتی ہیں, ہم لوگ ادھر ٹیلیویژن وغیرہ سے باہر سے پڑھاتے ہیں تو وہاں سوال ہوتا ہے کہ اذان کہنے کی نہیں, اگر ان کی آواز باہر نہیں جا رہی ہے اب لڑکیوں کو جمع کرنا ہے تو اذان کہیں. اسی طرح اقامت بھی کہیں گی. فرق یہ ہوا کہ عورتوں کی امام وہ عورتوں کے صف کے اندر ہی رہے گی, باہر نہیں کھڑی ہوگی مردوں کی طرح. جن چیزوں کا فرق تھا رسول نے کیا اسی کو معتبر رکھنا ہے ورنہ اقامت کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے ضرورت, تمام وہ کام جو مردوں کے ذمہ ہے وہی عورتوں کی, الا یہ کہ اس کی تفصیص کسی خاص انداز میں پیارے رسول نے کی ہو. کیا فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنا بدعت ہے؟ جی ہاں, بدعت کہتے کس چیز کو ہیں؟ ہر وہ کام جو دین کا جز سمجھ کر کے یا دین کا کام سمجھ کر کے کیا جائے جو پیارے رسول نے نہیں کیا. دعاؤں کی ہزار ضرورت پیارے رسول کے زمانے میں بھی تھی, آپ وقت پر قنوت بھی پڑھتے تھے, لیکن نماز کے بعد آپ نے اجتماعی دعا کبھی نہیں کی ہے. اور پھر ہاتھ اٹھا کر کے بھی عام طور پر پیارے رسول دعا نہیں کرتے تھے. جو بعض مذاہب میں ایک رواج نکل گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دعا نہیں مانگی تو آپ کی نماز نہیں مکمل ہوئی, اور دیر تک لوگ بیٹھے رہتے ہیں جب تک امام صاحب اور خاص پاکدار آواز میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب انداز جو ہے پیارے رسول کے زمانے میں. پیارے رسول سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر استغفر اللہ اللہم انت السلام علیکم السلام, اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یہ سب دعائیں پیارے رسول دیر تک ذکر اذکار, مغرب کے بعد تین مرتبہ فلاذ بنا فلاذ الفلق, اسی طرح آیت الکرسی وغیرہ سب کچھ یہ اذکار ہوا کرتے تھے. ہاں کبھی جی اکیلے میں ہمیشہ اس کو عادت نہیں بنانا ہے, کبھی بھی ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنا جائز ہے کبھی بھی آدمی اٹھا کر کے, لیکن ہمیشہ عادت بنا لے گا تو پھر وہی ایک چیز سنت نکل آئے گی, سنت چھوٹ کر کے ایک بدعت زندہ ہو جائے گی.
اور نماز کے بعد انفرادی دعا مانگتے
ہیں؟ انفرادی دعا بیٹھے بیٹھے وہ دعا ہی ہوتی تھی. پیارے رسول جب پڑھتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ تعالیٰ تو مدد کر تیرے شکریہ کی, تیرا شکریہ ادا کرنے کی اور اچھی سے اچھی عبادت, یہ دعا ہی ہے. پیارے رسول بغیر ہاتھ اٹھائے یہ سب دعا پڑھتے تھے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, یہ سب پڑھتے تھے آپ صبح شام, یہ دعا ہی ہے. لیکن کبھی آدمی ہاتھ اٹھا کر کے مانگ لے رہا ہے فرض نماز کے بعد بھی تو غلط نہیں ہوگا انفرادی طور پر, اس کو ہمیشہ کی عادت نہ بنائے. پیارے رسول کی سنت چھوڑ کر کے دعا یوں ہی آپ چلتے پھرتے مانگ سکتے ہیں, بغیر ہاتھ اٹھائے کبھی مانگیں ہاتھ اٹھا کر کے انشاءاللہ, لیکن عام حالات میں کوئی خاص ضرورت ہو تو آپ دعا ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیں, اس کے خاص مواقع ہیں.
اپنی زبان میں جو مانگتے ہیں اس سے تو زیادہ آدمی کو دل چاہتا ہے کہ مانگنے کا.
ہاں دعا کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ اپنی زبان میں, اگر عربی زبان ہم کہتے ہیں کہ عربی زبان سیکھ کر کے اس کا مفہوم لے لیں, ربنا آتنا فی الدنیا کا مفہوم ذہن میں رہے اس کو ادا کریں, لیکن یوں ادا کریں ایسے الفاظ سے دعا مانگے جس کا معنی نہ سمجھے تو دل سے نہیں نکلے گا. دل سے جو دعا نکلے گی وہی اثر رکھے گی, اس وجہ سے اپنی زبان میں بھی. ہم لوگ یہاں, مجھے یاد آتا ہے بےچارے وہ کیا نام ہے, کعبہ کی دیوار سے چمٹے ہوئے تھے احرام کی حالت میں, انہوں نے بہت برا لفظ اپنے لیے استعمال کیا کہ اللہ رب العزت, یعنی کم وقت کے معنی میں اللہ تعالیٰ میں بہت کم وقت آنی بہت حرامی ہوں, اور رو رہے تھے بےچارے. اس سن کر کے ہمیں ہنسی آ گئی, میں بھی ہوئی تھا. تو ایسا ہوتا ہے آدمی کا دل حاضر ہو جائے اپنی زبان کے ساتھ وہ دعا زیادہ سے زیادہ قبولیت کے قریب ہوتی ہے.
ارے لوگ مانگتے اللہ معافی, وہ کہتے اللہ فی, وہ ہاتھ مار دوں گا اللہ معافی کر رہے ہوتے, وہ فی فی کر رہے ہیں.
ایسا ہوتا ہے اللہ معافی, یعنی اللہ معاف کر تو وہ کہتا ہے دوسرا ایسا نہ کہ اللہ ہے. ہاں اس طرح کی بات آتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دے دے وہ دے دے اپنی زبان میں, لیکن اس قسم کی دعائیں جو ہیں وہ چپکے سے ہونی چاہیے, خود وقت قدر ہوں خوب کیا چپکے سے کریں, چیخ چیخ کر کے نہ کرنا, یہی صحیح ہے. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی ہو اور کسی نہ کسی ایک طریقے سے سنت رسول پر رکاوٹ بن جائے اور سنت پر عمل نہ کرنے کے لیے مباحثہ مجادلہ کرے تو اس شخص کے سے علم دین حاصل کرنا جائز ہوگا یا نہیں. اب آپ نے ایک ایسا مسئلہ ذکر کیا ہے, وہ کھل کر کے اگر سنت جانتا ہے کہ یہ سنت ہے, اس کے باوجود کسی وجہ سے کسی امام ہی کی تقلید میں وہ کہتا ہے کہ یہ سنت اس سنت پر عمل نہیں کرنا ہے, تو پھر ایسے آدمی سے دور ہو جانا چاہیے. کیونکہ یہ فطری چیز ہے کہ آدمی شاگرد و استاد سے متاثر ہوتا ہے کسی نہ کسی حالت میں. اگر کوئی عربی بھی پڑھانے والا اس کا عقیدہ غلط ہے تو عربی پڑھنے کے لیے, انگریزی پڑھانے والا ہو تو اس سے نہ پڑھا جائے جب تک اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو, کیونکہ جب مثالیں دینے لگے گا تو غلط دے گا, مثال بھی اس میں اپنے عقیدے کے مطابق دے گا. اس وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ ہر مسئلے میں آپ کو اچھے عقیدے کے لوگ مل جائیں گے. ایسے آدمی کے پاس پڑھنا لکھنا بیٹھنا اٹھنا غلط ہے, اس سے آدمی اثر لے سکتا ہے. ہاں اگر اس بنا پر کی حدیث صحیح نہیں ہے اور کچھ ہے, بعض ایسے اسباب ہو سکتے ہیں ادھر کے, تو الگ بات ہے. لیکن کھل کر کے کہ حدیث میں ہزار ہو لیکن ہمارے مذہب میں نہیں, اس وجہ سے ہم نہیں کرنے دیں گے, ایسا کیا جاتا ہے, مسجدوں سے نکال دیا جاتا ہے لوگوں کو, یہ سب چیزیں غلط رہی ہیں اور بہت ہی گندے حرکات ایسی گزر چکی ہیں تاریخ میں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے اور اتحاد اتفاق کی, اور اتحاد اتفاق صرف اسی وقت توفیق ہو سکتی ہے جب ہم یہ فیصلہ کر لیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں سے مخاطب ہو کر کہا کل تعالوا الی کلمۃ سواء, ایسا متفق علیہ کلمہ, اس میں ہم متفق ہو جائیں تو اتحاد ہو سکتا ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول پر کسی کو اختلاف نہیں ہونی چاہیے. ہاں اگر مسئلہ ان دونوں جگہوں میں نہ ملے تو کسی امام کے قول کو لینے کی اجازت دے دی جائے, کسی ایک کے ساتھ اپنے کو مربوط کرنا یہ بھی شرعی چیز نہیں ہے. یہ مسئلہ بالکل واضح ہے, گویا مسئلے تین قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک تو اللہ کی کتاب کا رسول میں ہے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے. کسی نے کچھ کہا ہو کسی امام نے تو یہ کہا جائے کہ نہیں ہمارے امام کے پاس کوئی اور حدیث اور آیت رہی ہوگی تو یہ غلط ہو گیا. لیکن اگر نہیں مل رہا ہے اجتہادی مسئلہ ہے تو کسی کو غلط نہیں کہا جائے گا. اس وقت اجازت دیجیے کہ کبھی ہم اس پر عمل کر لیں کبھی ان امام کے قول پر عمل کر لیں, اس طرح مسلمانوں میں اتحاد ہو سکتا ہے. ورنہ اگر ایک کو پکڑیں گے تو ہم بار بار مثال دیتے ہیں کہ جیسے اللہ کے گھر میں چار مصلے قائم کر کے سب الگ الگ نماز پڑھتے تھے, اسی طرح دل ان کے ایک دم الگ الگ ہو جائیں گے. کبھی اتحاد اور اتفاق کی توفیق امت میں نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیے آپ نے جو سوال کیا اس میں آپ نے ایک فتویٰ بھی دے دیا ہے کہ نفل جائز نہیں ہے. نہیں, یہ اس کو آپ دوسری حدیث کی روشنی میں اگر سنیں سوچیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جائز ملے گا. پیارے رسول نے واضح حدیث میں فرمایا ہے کہ عبد بنی عبد مناف تمہارے ہاتھ میں کعبے کی تولیت ہو, لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت او صلى في اي ساعة, یعنی کسی وقت بھی اگر تمہارے ہاتھ میں اس کی تولیت آئے تو کسی کو بھی یہاں نماز پڑھتے ہوئے یا اس میں نماز پڑھتے ہوئے یا اس میں طواف کرتے ہوئے نہ روکو. یہ ایت ساعت انشاء, رات اور دن کی کسی گھڑی میں بھی وہ چاہے تو وہاں پر نماز پڑھنا تو روکو نہیں. اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ حرم پاک کی ایک خاص خصوصیت ہے. جی ہاں, بعض مسائل میں بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں منع کو اجازت پر تقدیم کیا جائے گا, ترجیح دی جائے گی, تو ٹھیک ہے آپ 10 طواف کریں, بعد میں آپ ہر ایک طواف کے یعنی ہر سات کے نام سے دو دو پڑھ لیں. جی جی. وہاں دو رکعت جو احرام کا احرام کے لیے دو رکعت مشروع نہیں ہے, یہ چیز آپ سن لیں. آپ پیارے رسول کی سنت, آپ نے دو رکعت فرض کی اصل کی فرض پڑھی, اس کے بعد آپ نے احرام مارا تھا. تو اگر آپ سنت رسول پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسے وقت احرام باندھ رہے ہیں کہ آپ آئیں میقات پر فرض نماز کے وقت, فرض نماز پڑھ کر کے پھر آپ احرام باندھ رہے ہیں. قرآن و حدیث سے جواب دیں, سفید بالوں کو رنگ کرنا حدیث سے ثابت ہے. جی ہاں, بہت سے لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں تم رنگ کرتے ہو, اصل میں خضاب جو ہے کالے کے علاوہ اور کسی چیز سے بال کو کا رنگ بدلنے کا حکم دیا ہے در رسول نے. در رسول نے حضرت ابو ہریرہ کے والد حضرت ابو بکر کے والد محترم لائے گئے در رسول کے سامنے, ان کے بال سن کی طرح سفید تھے. در رسول نے فرمایا غیر هذا الشيء بشيء, کسی چیز سے اس بڑھاپے کے رنگ کو سفید کو بدل دو, وجنبوه السواد, اور کالے رنگ سے دور رکھو, کالے رنگ سے نہ بدلائیں. اور افضل یہ ہے کہ جب پکنے لگے بال تو اس کا اختزار داڑھی کیا نام ہے مہندی سے یا اس کے ساتھ ختم بھی آپ ملا سکتے ہیں پیر رسول بھی ملا کر کے, اس سے تھوڑا سا گاڑھا کالا تو نہیں ہوتا ہے لیکن گاڑھا مہندی کا رنگ ہو جاتا ہے, وہ کر سکتے ہیں. یہ افضل ہے, آدمی کر لے تو اچھا ہے. اس سے بھی کہتے ہیں لوگ یہ سنت تم نہیں ادا کر رہے ہو, ان شاء اللہ کریں گے لیکن بہت سی مشغولیت ہوتی ہے اس کے لیے. تھوڑا سا تجربہ کیا میں نے, دیکھیے لگایا تھوڑا سا. اللہ تعالیٰ توفیق. کیا جادو کے ذریعے کسی کو مارا جا سکتا ہے یا نہیں؟ مارا جا سکتا ہے. آنکھ نظر بد کے ذریعے سے آدمی کو مارا جا سکتا ہے. اس کی دلیل یہ پیر رسول نے فرمایا, ایک صحابی غسل کر رہے تھے اور اچھے خوبصورت اچھی باڈی, کسی صحابی نے دیکھ کر کے کہا کہ ہم نے تو اس طرح نوجوان لڑکی کا جسم نہیں دیکھا. فوراً وہ بیمار ہو گئے, پڑ گئے, لد گئے اور مرنے کے قریب ہوئے تو پیار رسول نے فرما بیما یک بولو احد کمار تھا, کیوں کوئی اپنے بھائی کو مار ڈالتا ہے اس طرح, کوئی اچھی چیز لگے تو ماشاء اللہ کہہ دیا کرو. تو اس طرح کی چیزیں مار ڈالتے ہیں. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ نظر بد سے آدمی اونٹ بڑے سے بڑا ہو قدر یعنی ہانڈی میں چلا جاتا ہے اور بڑے اچھے سے اچھا طاقتور آدمی قبر میں چلا جاتا ہے. تو جادو کو بھی اللہ تعالیٰ ایک ذریعہ بنایا ہے, کچھ ایسے سخت جادو ہوتے ہیں جس سے آدمی مر بھی سکتا ہے. ایک سبب ہے جس سے آدمی ڈوب جائے, جس طرح اور کوئی چیز ہو اس طرح کا ایک سبب یہ بھی ہے. سوال کا جواب دے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. کیا سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی میں پھونک کر مار